أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم کیا آپ نے ان لوگوں کے معاملے پر غور کیا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اور نماز قائم کرتے رہو اور زکات ادا کرتے رہو. یہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے سے, اور اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ دور تھا دعوت کا, تربیت کا, اس کے درمیان حکم یہ تھا کہ جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر تم نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے ہاتھ روک کر رکھنے ہیں. تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے, اور اس کے لیے تربیت کا ذریعہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرتے رہو زکات ادا کرتے رہو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اور جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا, اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً, تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو لوگوں سے اس طرح سے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈر, یعنی اللہ کی بجائے انہیں بندوں کا زیادہ خوف. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, یہ منافقین کا ہی تذکرہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا گیا, لولا اخرتنا الى اجل قریب, اور کیوں نہ تو نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت دے دی. قل متاع الدنیا قلیل, ان سے فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کا جو بھی ساز و سامان ہے یہ سب نہ ہونے کے برابر ہے. والآخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت کہیں بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی کی روش اختیار کی ہے, جیسے کہ آخری پارے میں آتا ہے سورہ آل عمران کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہاں کہا کہ وہ آخرت بہتر تو ہے لیکن کس کے لیے, جو تقوی کی روش اختیار کرے, جو پھونک پھونک کر قدم رکھے اور اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کرے. ولا تظلمون فتیلا, تو ان پر بھی فرمایا کہ ذرا برابر بھی جو ہے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت, اور قتال سے گھبراتے ہو موت کے خوف سے, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم ہو بہت ہی مضبوط قلعوں کے اندر, وہاں پر بھی موت جو ہے وہ تمہیں آ پکڑے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ, اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ, اور اگر انہیں کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے. قل کل من عند اللہ, فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا, تو کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نہیں معلوم ہوتے کہ وہ کوئی بات سمجھیں گے. اس لیے کہ اچھائی شر اور خیر اس سب کا سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اور جو بھی بلائی پہنچتی ہے, بلائی میں سے کوئی چیز پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وما اصابک من سیئۃ, اور جو کچھ تجھے پہنچتا ہے برائی میں سے, تکلیف میں سے, فمن نفسک, تو وہ خود تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. یعنی شر جو ہے وہ انسان کے اپنے نفس کے غلط استعمال, اس اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ انسان کے لیے خیر کا اور بھلائی کا فیصلہ ہی فرماتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جس کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو حقیقت میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے، وہی یعنی رسول کی اطاعت ہے ہی اللہ کی اطاعت ہے ہی بواسطہ اطاعت رسول. ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو کوئی رخ پھیر لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جو ہے یدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. الا من اتا ابا، جس نے خود انکار کیا، سوائے اس کے جس نے خود انکار کیا. اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ہے جو انکار کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی جس کو میرے طریقے پر نہیں چلا، میرے حکموں کو جس نے پیروی نہیں کی، اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، ورنہ جو میرے سچے پیروکار ہیں وہ جنت میں جائیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت اختیار کی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو مشورہ کرتا ہے، غیر الذي تقول، اس کے برعکس جو کچھ وہاں کہہ رہے تھے، وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم نے اطاعت اختیار کی اور تنہائی میں اس کے برعکس مشورے کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، تو اللہ لکھ لیتا ہے جو بھی وہ علیحدگی میں مشورے کر رہے ہیں. فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو دفع کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کیا وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تدبر نہیں کرتے ہیں. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلافات پاتے. اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت سے تضادات، بہت سی کانٹراڈکشنز ہوتی، لیکن یہ تو اتنا پختہ اور محکم کلام ہے کہ انسانیت مل کر بھی اس کے اندر سے کوئی بھی جو ہے اختلاف یا تضاد والی بات تلاش نہیں کر سکے. گویا نفاق کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر غور و فکر چھوڑا ہوا ہے. اگر قرآن پر غور کرتے تو انہیں ایمان ملتا اور اس کے ذریعے سے نفاق کی جڑ کٹتی، پھر ان کے لیے جو ہے یہ دو کشتیوں میں چلنے کی بجائے وہ یکسو ہو جاتے. فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں سنسنی خیزی کے لیے. یہ جو افواہوں کی روک تھام جو ہے اس کے حوالے سے بات آ رہی ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اسے لوٹاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اور ان میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو معلوم کر لیتے اسے وہ لوگ جو استنباط کر سکتے ہیں، جو چھان پھٹک کر سکتے ہیں، جو کہ بات کو صحیح طریقے سے اس کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کو معلوم کر لیتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم پیروی کرتے شیطان کی، یعنی اکثر پہ شیطان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں مگر تھوڑے سے ہی. یعنی یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی افواہ آئے تو سنی سنائی بات، منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ اس کو آگے سے آگے اور بڑھا چڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر اس کو آگے پھیلاتے تھے. اس کی بجائے صحیح رویہ اور طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی کسی ایسی خبر آئے تو اسے جو ذمہ داران ہیں، اگر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے تو ان کی طرف، یا اور جو بھی کوئی صاحب امر ہے اس کے حوالے کریں، وہ اس کی چھان پھٹک کر کے اس میں سے جو پبلک کو بتانا ضروری ہے وہ بتائیں گے، اور جو اس میں سے غلط بات ہے اس کو روک لیں گے. تو گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا شروع کر دے. اور ہمارے ہاں بھی عام طور پر سنسنی خیزی کا معاملہ اسی طرح سے، کوئی چھوٹی موٹی بات بھی سنی اس کے اندر اضافے کرتے کرتے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دینا، یہ درست رویہ نہیں. فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ قتال کیجئے اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، آپ پر نہیں ذمہ داری سوائے اپنی جان کے، اور یہ کہ آپ ترغیب دیں, ابھاریں اہل ایمان کو بھی. اصل اللہ ان یکف بأس الذین کفروا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے, بند کر دے لڑائی اور حملے جو کفار کے ہیں. یعنی یہ سن 5 ہجری میں ان آیات کا نزول ہوا, اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی, اور اس کے بعد سے کفار کے حملوں کا سلسلہ رک گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمائی. واللہ اشد بأسًا واشد تنکیلا, اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں بھی اور بہت سخت ہے عذاب دینے بھی. من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا, جو کوئی بھی سفارش کرے گا اچھی نیک جائز سفارش, تو اس کے لیے اس کے اجر میں سے حصہ ہوگا. یعنی اگر کوئی کسی حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے, اس کو انصاف دلانے کے لیے صحیح جو ہے وہ کسی کے جا کے کوئی اس کے لیے ریکمینڈیشن کرے گا, تو اس کو بھی اس کے اجر میں سے حصہ ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش, یعنی کسی مجرم کو چھڑانے کے لیے یا کسی برائی پر کسی کو ترغیب دینے اور آمادہ کرنے کے لیے, یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا, تو پھر اس کے لیے حصہ ہوگا اس برائی میں سے, اس گناہ میں سے اسے بھی حصہ ملے گا جو گناہ کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تحفہ دیا جائے تمہیں اے اہل ایمان, تمہیں دعا کا تحفہ دیا جائے یعنی سلام کیا جائے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, تو تم بھی تحفہ دو یعنی سلام کا جواب دو, بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہتر, أَوْ رُدُّوهَا یا اسی کو واپس لوٹا دو. اس میں مسلمان معاشرہ, اس کے اندر ہماری یہ جو تہذیب و تمدن کہ تحفہ ہے کہ السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو تم پر سلامتی ہو, یہ سلامتی کی دعا ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کو تحفہ ہے. تو فرمایا کہ جب تمہیں یہ تحفہ دیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ یا تو اس سے بہتر تحفہ اسے دو, یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو کہ وعلیکم السلام. تو اس میں ادب یہی ہے کہ اگر السلام علیکم کسی نے کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا, اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا, اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو اس کے جواب میں بھی انہی کلمات کو لوٹانا, اس سے زائد کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں, ان میں سے سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سلام کا جواب دینا. یہ نہیں کہ جناب گردن ٹیڑھی کر کے گزر جانا کہ جناب میں آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوں کہ میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں, بلکہ اچھا شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے, جو پہل کرتا ہے اس کا اللہ کے یہاں اسے زیادہ اجر ملتا ہے. اور اس لحاظ سے پھر اس میں یہ ترتیب بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے, جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے, چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرے, لیکن بڑوں کو بھی سلام میں پہل کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اگر سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. اس طرح سے ان کے اندر بھی ایک عادت پیدا ہوتی ہے بچوں میں کہ اگر بڑے نے ہمیں سلام کیا ہے تو کل ہم بھی ان کو سلام کریں. تو یہ سلامتی جو ہے, اس کو سلامتی کی دعا گویا کہ یہ تو مسلمانوں کا کوڈ ورڈ ہے, جو جہاں بھی کوئی مومن مسلمان کسی کو ملے گا جب وہ السلام علیکم کہے گا تو گویا کہ وہ بتا رہا ہے کہ میری طرف سے تمہیں یو کین بی ریسٹ اشورڈ کہ تمہیں کسی قسم کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, اور تمہارے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی سلامتی کی دعا کرتا ہوں. اور یہی جو ہے مسلمانوں کو آپس میں اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو حقوق بنائے گئے ہیں, 5 حقوق, سلام کا جواب دینا, مریض کی عیادت کرنا, جنازوں کے ساتھ جانا, دعوت کا قبول کرنا, اور چھینکنے پر جب وہ بندہ کہے الحمدللہ تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا جو ہے, یہ 5 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں. ان اللہ کانا علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور وہ تمہیں ضرور جمع فرمائے گا قیامت کے دن, جس کے واقعہ ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اپنی بات کا سچا, یا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات جو ہے وہ سچی ہو سکتی ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقت منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ رہے ہو. یعنی وہ لوگ جن کے پاس استطاعت تھی اس کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنی منافقت کا مظاہرہ کیا، تو ان کے بارے میں اہل ایمان میں یہ اختلاف رائے ہو رہا تھا کہ کیا ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے یا سختی کا سلوک کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن رہے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں اوندا کر دیا ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی انہیں توفیق نہیں ملی ان کی اپنی بدنیتی کی وجہ سے. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ ہونے دیا، یعنی جو گمراہی کا طالب تھا اللہ نے اس کے لیے وہی راستہ آسان فرما دیا، تو تم اسے ہدایت دے سکتے ہو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے اس کی اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی راستہ، کوئی نجات کی راہ اس کے لیے نہیں ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ جس طرح سے وہ خود کافر ہوئے ہیں، اور پھر تم سب کے سب جو ہے وہ برابر ہو جاؤ، یعنی جس برے انجام سے وہ دو چار ہونے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی واپس انہیں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان جیسے ہی ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله، تو تم ہر جگہ نہ بناؤ ان کے ساتھ کوئی بھی ان میں سے کسی کو دلی دوست، ان کے ساتھ دوستی کا، محبت کا، مودت کا رشتہ نہیں رکھو. حتى يهاجروا في سبيل الله، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں. استطاعت ہونے کے باوجود یہ کیسا ایمان ہے کہ وہ باطل کو قوت فراہم کرنے کے لیے ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اہل حق کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور مت بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی کو مددگار. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سوائے ان لوگوں کے جو میل ملاپ رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے صلح کا، کچھ جو تمہارے معاہد قبائل ہیں اہل ایمان کے، ان کے ساتھ جن کے کوئی دوستی کا تعلق ہے. او جا اوکم حاصرت صدور ہوں، یا وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہوں، یعنی اپنی بزدلی کی وجہ سے وہ اس بات پر دل ان کے دل تنگ ہیں کہ این یقاتلوکم، کہ وہ تمہارے خلاف بھی قتال نہیں کرنا چاہتے، اور یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم کے خلاف لڑنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے، گویا وہ غیر جانبدار رہنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے غیر جانبداروں کے لیے ایکسپشن دی گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہرحال کفر کی قوت ہی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، غالب کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور پھر وہ تم سے لڑتے. فَإِنَّ تَزَلُّوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس اگر وہ کنارے کشی اختیار کرے تو تم بھی ان سے قتال نہ کرو. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور اگر وہ تمہیں صلح کی پیشکش کرے تو تمہیں ان سے قتال نہیں کرنا چاہیے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر کوئی راستہ نہیں دیا ہے، یعنی تمہیں اقدام کا حق ان کے خلاف نہیں دیا ہے. یہ گویا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے بیچ کی راستے کے لوگ ہیں، درمیان رہنے والے، جو نہ ادھر یکسو ہو رہے نہ ادھر یکسو ہو رہے، لیکن بہرحال جب وہ ان کا حزب الشیطان کا ساتھ نہیں دے رہے تو ان کے غیر جانبدار رہنے کے نتیجے میں حزب اللہ کو ایک تقویت حاصل ہو رہی ہے. اس لیے کہا گیا کہ اس صورت میں تمہیں ان کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے. ستجدون آخرین یریدون یامنوک ویامنو قومہم، اور ابھی تم کچھ اور لوگوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی. یہ غیر جانبدار رہنے کا دعویٰ کرنے والے، کلما ردو الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن پھر جب بھی وہ لوٹائے جائیں کسی آزمائش کی طرف، فتنے کی طرف، اس وقت جو ہے وہ اپنی قوم سے جا ملے، یعنی اس میں اونڈے منہ ڈال دیے جائیں، وہ اس غیر جانبداری کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہیں صلح کی پیش کش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ روک کر نہ رکھیں، فَخُذُوهُمْ، وہ اپنی غیر جانبداری پر اگر قائم نہیں رہے فخذوهم تو انہیں پکڑو, وقتلوهم حيث تقفتموهم اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ, وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے بنا دی ہے تمہارے لیے ان پر ان کو ان کی گردن اڑانے کے لیے تمہیں ایک حجت ظاہرہ یا ایک دلیل یا ایک تمہیں اختیار جو ہے ان کے بارے میں دے دیا ہے, کیونکہ وہ اپنے غیر جانبداری کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں. اب قتل خطا اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً اور کسی مومن کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے خطا سے. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو غلطی سے خطا کے طور پر تو وہ آزاد کرے ایک مومن غلام کی گردن. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو یعنی مقتول کے. الا یصدقوا سوائے اس کے کہ وہ وارث ہی صدقہ کرتے ہیں یعنی وہ خون بہا معاف کرتے ہیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ پس اگر وہ مقتول ہو اس قوم میں سے جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مومن ہو, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو اس کے لیے بھی آزاد کرے ایک مومن غلام کی گردن. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر وہ ہو اس قوم میں سے کہ جس کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے میثاق ہے, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو بھی وہ خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور آزاد کرے ایک مومن غلام کی گردن. فَمَن لَّمْ يَجِدْ پھر جو کوئی نہ پائے یعنی وہ مومن غلام جو ہے وہ آزاد نہ کر سکتا ہو, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ تو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں متواتر لگاتار اور یہ معافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مکان اللہ علیمن حکیما اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا یہ تو قتل خطا کی سزا اور اس کا کفارہ بتایا جا رہا تھا. اگر کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تو اس کی سزا تو ہے جہنم, خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, وغضب اللہ علیہ اور اللہ کا غضب ہوا اس پر, ولعنہ اور اس کی لعنت, وعد لہ عذابا عظیما اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے بہت بڑا عذاب. یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم سفر اختیار کرو اللہ کی راہ میں, فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا اور مت کہو اس کو جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہے. اصل میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا تھا جو جسے سریہ کہتے ہیں, تو اس کی خبر پا کر کفار کے باقی لوگ تو بھاگ گئے لیکن ایک شخص جو تھا ان میں سے جو مسلمان ہو چکا تھا وہ وہیں رہا اور اس نے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا. حضرت اسامہ نے یہ سمجھ کر کہ یہ کافر ہے اور جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے اسے قتل کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پہلے تحقیق کر لیا کرو. تبتغون عرض الحیات الدنیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان یعنی قتل کر کے مال غنیمت وغیرہ پر قبضہ. فائند اللہ مغانم کثیرہ پس اللہ کے پاس تو ہیں بہت ساری غنیمتیں. کذالک کنتم من قبل تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے یعنی تم بھی جو ہے دولت ایمان سے محروم تھے. فمن اللہ علیکم تو پس اللہ پاک نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں دولت ایمان سے نوازا. فتبینوا تو پس تحقیق کر لیا کرو یعنی بغیر تحقیق کے کسی کے میں سلام کرنے پر اس کو جو ہے قتل نہیں کروں. ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا اور بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم لا يستوي القاعدون برابر نہیں ہے گھر بیٹھ رہنے والے من المؤمنین اہل ایمان میں سے, غیر اولی الضرر جنہیں کوئی تکلیف اور مجبوری بھی نہیں ہے, والمجاہدون فی سبیل اللہ ایک طرف یہ گھر بیٹھ رہنے والے جو بغیر کسی عذر کے, اور دوسری طرف جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں باموالهم وانفسهم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ دونوں ظاہر ہے اللہ کے ہاں اجر اور مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ گھر بیٹھنے رہنے والوں کے مقابلے میں ایک درجے کی. اس میں یہ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو غزوات ہوئے ہیں, صرف غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام دی تھی کہ سب کے لیے نکلنا ضروری ہے, جو بھی جس کے پاس بھی راستے کے سفر کا سامان ہے جنگ کے لیے جا سکتا ہے اس کو ضرور جانا چاہیے. اس لیے جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے تو اس میں ایسے صحابہ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں, آپ ہمیں سواریاں دیجئے تو ہم جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے, تو وہ روتے ہوئے واپس گئے تھے, وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. لیکن اس سے پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے, اتنے لوگ جو والنٹیئر آ جاتے تھے تو پھر باقیوں پر نکلنا ضروری نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جو خود اپنی قائد سے اس راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کے درجے ان کے مقابلے میں جو گھر بیٹھ رہنے والے ہیں کہیں بڑھ کر ہیں. یہی فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو ان پیچھے رہنے والے کے مقابلے میں درجے ایک درجے کے اعتبار سے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سب کے لیے اللہ نے کا وعدہ ہے اچھا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ نے فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر عظیم. درجات منہ مغفرت و رحمہ, اس کی جناب سے درجات ہیں, بخشش ہے اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, اور بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ ہجرت نہیں کی, وہ اپنا مال اور جان بچا کر رکھنے والے تھے اور منافقت کا ظلم کرنے والے تھے, کفر کا ظلم کرنے والے تھے. قالوا فیما کنتم, تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے, یعنی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے, دبے ہوئے تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, تو فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین فراخ اور وسیع نہیں تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کر جاتے. فاولائک مأواہم جہنم, یعنی تمہارے لیے اہل و عیال اور وطن کی محبت یہ تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی کہ تم نے اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کی. فاولائک مأواہم جہنم, بس یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. وساءت مصیرہ, اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. الا المستضعفین من الرجال والنساء, سوائے ان کمزور مردوں کے اور عورتوں میں سے, والولدان, اور ان بچوں میں سے, لا یستطیعون حیلۃ, جو نہیں کر سکتے تھے کوئی تدبیر, ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی جو جانتے تھے راستے کو, یعنی وہ ایکسیپشن ہے. باقی جو جان بوجھ کر جن کے پاس سامان سفر بھی تھا, راستے کا بھی پتا تھا, پھر بھی جو ہے محض اپنے کار کوٹھی بنگلے اور اپنی جو ہے وہ جائیدادوں اور اپنے پرانے اعزا و اقارب ان کی محبت جو ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی, تو ان کے لیے فرمایا ان کی جگہ جو ہے جہنم. فاولائک عفا اللہ ان یعفو عنہم, تو بس ایسے ہی لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مستضعفین تھے, جو کمزور لوگ تھے مردوں عورتوں اور بچوں میں سے, اور جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی, تو ان کے لیے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہیں, عفا اللہ ان یعفو عنہم, کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا. وکان اللہ عفواً غفورا, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا معاف فرمانے والا اور بخشنے والا. ومن یحاجر فی سبیل اللہ, اور جو کوئی بھی ہجرت اختیار کرے گا اللہ کی راہ میں, یعنی ہر نقل مکانی ہجرت نہیں ہے, بلکہ ہجرت وہ ہے جو اللہ کی راستے کے لیے اختیار کی جائے, اللہ کے لیے. یجد فی الارض مراغماً کثیرا, وہ تو پائے گا زمین میں ہجرت کے لیے بہت کافی جگہ, وسعہ اور وسیع, بڑی وسعت اور کشائش. ومن یخرج من بیتہ مہاجراً الی اللہ ورسولہ, اور جو کوئی بھی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کر کے مہاجر بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ثم یدرکہ الموت, اور پھر اسے عالیہ موت نے, مثال کے طور پر مکہ معظمہ سے ہجرت کی تھی, مدینہ طیبہ پہنچنا نصیب نہیں بھی ہوا, راستے میں ہی اگر موت نے عالیہ, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر تو واقع ہو چکا, ثابت ہو چکا اللہ کے ذمے, اللہ کے ہاں. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نظام کفر کے تحت زندگی گزارنا یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے. اس میں صرف دو صورتوں کے اندر جو ہے, یا تو وہ نظام کی تبدیلی میں لگا ہوا ہو تو یہ اس کی کوشش محنت اور جد و جہد وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی کہ اس نظام سے اس نے جو فائدہ اٹھایا, اور یا پھر اس کے پاس نکلنے کا راستہ ہی نہ ہو, مجبوری کا عالم ہو, تو بہت ہی بیزاری اور جو ہے نفرت کے عالم میں جو ہے وہاں پر وہ وقت اس کو گزارنا پڑ رہا ہو. ورنہ اگر اس کے پاس چوائسز ہو اسے جو ہے وہاں پر یا تو اس کو بدلنے میں لگا ہوا ہو اور یا پھر اس کو چھوڑ کر وہاں سے جو جہاں پر بھی نظام حق قائم ہے اس طرف چلا جائے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم سفر اختیار کرو زمین میں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں سے قصر کر لو, اس میں کمی کر لو. یہ نماز میں قصر کا حکم یہاں پر آ گیا, یعنی جہاں پر چار فرض پڑھنے ہیں ان کی جگہ پر دو فرض, اور جو آلریڈی آڈ ہیں تین فرض ہیں تو وہ تین ہی رہیں گے, اور جو آلریڈی دو ہیں وہ بھی دو ہی رہیں گے, اس میں سے مزید کو کم نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے جو وتر واجب ہیں یہ پڑھنے, تو یہ گھر گویا کہ اس میں انسان کو کمی کی اجازت جو ہے صرف ان چار فرضوں دو تک کرنے کی ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے کافر لوگ, یعنی خوف کی حالت ہو, تو اس وقت بھی تم اپنی نماز میں کمی کر سکتے ہو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. اب وہ سچویشن دیکھیے, نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام, اور بالخصوص جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہوں, تو کیا ترکیب اختیار کی جائے کہ کوئی صحابی بھی اس جماعت میں شرکت سے محروم نہ رہے اور دشمن کو بھی موقع نہ مل پائے. فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود ہوں ان کے درمیان تو آپ نماز قائم کریں ان کے لیے. یعنی یہ مراد ہے کہ جب قتال کے موقع پر آپ موجود ہوں اس وقت آپ نماز قائم کیجیے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ, سارے کے سارے آپ کے پیچھے جماعت میں نہ آ جائیں تو دشمن کو وار کرنے کا موقع مل جائے, بلکہ ان میں سے ایک گروہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ اپنے ہتھیار ساتھ لے لے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ ہو جائیں آپ کے پیچھے. مراد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت عطا فرمائی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دوبارہ کھڑے نہ ہوں بلکہ بیٹھے رہیں, اور وہ جو گروہ ہے وہ بلکہ آپ یہ گروہ جو ہے آپ سے پیچھے ہو جائے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور دوسری رکعت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے, یہ پیچھے ہو کر اپنی دوسری رکعت مکمل کریں, اور جب آپ دوسری رکعت پڑھنے لگے تو وہ جنہوں نے پہلے ابھی تک شرکت نہیں کی تھی وہ آپ جماعت میں آ کر شریک ہو جائیں. تو وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور آ جائے وہ جماعت دوسری, لَمْ يُصَلُّوا, جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور تاکہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان, اپنی ڈھالے وغیرہ بھی اور اپنا اسلحہ بھی. بَدَّلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھرے سے, اپنے اسلحے سے اور اپنے بچاؤ کے سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تاکہ وہ حملہ کر دیں تم پر, یک بار بھی حملہ کرنا. بلا گناہ, یہاں آپ غور کیجئے کہ ایک طرف نماز با جماعت کی یہ اہمیت کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو تب بھی جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ نماز جو جہاد کی روح ہے وہ تو نماز سے ہی جو ہے انسان کو جو ہے اللہ کی طرف توجہ اور اللہ پر اعتماد اس کا اور بھروسہ جو ہے وہ اس کا بڑھے گا, اور اس میں بھی پھر یہ اہتمام بھی جو ہے کتنا کہ ایک طرف توکل بھی ہے لیکن دوسری طرف تدبیر بھی ہے. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اللہ حفاظت فرمائے گا اس لیے اسلحہ لینے کی ضرورت نہیں, اسلحہ بھی لو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر پورا اعتماد بھی ہو, یہ دونوں پہلو ہیں. ولا جناح علیکم ان کان بکم عزم من مطر او کنتم مرضا, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو, تو ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنا اسلحہ اس کو اتار دو, وخذوا حذرکم لیکن پھر بھی اپنے بچاؤ کا سامان اپنی ڈھالیں وغیرہ اس کو پھر بھی, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنے بھاری اسلحے کے ساتھ موو کرنا یا کھڑے ہونا ہے اور خاص طور سے بارش بھی ہو رہی ہو تو پھسلن ہو تو وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو فرمایا اس وقت اگر اسلحہ رکھ بھی دو تو پھر بھی اپنے بچاؤ کا سامان اپنی ڈھالیں جو ہے ان کو اپنے ساتھ رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا, بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, اور جب تم نماز ادا کر چکو مکمل کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا, تو پھر اللہ کو یاد کیا کرو کھڑے اور بیٹھے, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنے کروٹوں کے بل, یعنی قصر کے ذریعے سے جو نماز کی کمی ہے اس کا علاج اب یہ ہے کہ دوام ذکر ہر دم اللہ کو یاد رکھو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اور جب تم حالت اطمینان میں آ جاؤ یعنی امن کی حالت میں آ جاؤ, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو پھر پس نماز کو قائم کرو جیسے باقاعدہ طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا, اور بے شک نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت متعینہ پر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کی تعین فرما کر بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بالکل شروع وقت میں نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ پتا ہو کہ یہاں سے وقت کا آغاز ہو رہا ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وقت میں بھی نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نماز کا آخری وقت کون سا ہے. اب جو ہمارے پاس ٹائم ٹیبل وغیرہ ہیں وہ یہ انہی اصولوں کی روشنی میں بنائے گئے ہیں جن کے تحت نماز کا اول وقت اور اس کا انتہائی وقت اور اس کے درمیان درمیان جو بھی نمازوں کے اوقات اور اس میں نماز با جماعت اس کے اندر ادا کرنا, یہ نہیں کہ ساری اکٹھی کر کے شام کو جناب ہم نے جو ہے وہ قضا کر کے پڑھنی اور پھر بھی اس کو یہ بھی نہیں سمجھے کہ قضا کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں ہم نے اکٹھی کر کے پڑھنی. اکٹھی کر کے نماز پڑھنے کا ایز سچ یعنی یہ عام حالات میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ نماز اپنے ہر وقت پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان پر اپنے وقت پر نماز جو ہے وقت متعینہ پر جو ہے فرض کیے گی. ولا تحنوا فی ابتغاء القوم, اور نہ ہمت ہارو دشمن قوم کی مخالف قوم کے تعاقب کے اندر. ان تکون تعلمون فإنه يعلمون كما تعلمون, اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی کافر لوگ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں جیسے کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو. وترجون من الله ما لا يرجون, اور تم تو اللہ سے وہ توقع رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے ہیں, یعنی تمہارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس راستے میں جان چلی جائے تو فہو المطلوب, اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو تب بھی جو ہے وہ دونوں صورتوں میں چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی. تو تم جتنی اللہ سے جو امید اچھی چیزوں کی رکھ رہے ہو انہیں تو ہرگز ایسی کوئی چیز حاصل نہیں ہے, تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور بے شک ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کی طرف یہ کتاب بالکل برحق سچی, لتحكم بين الناس بما اراك الله, تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے, جو راہ راست کی ہدایت, جو عدل و قسط اللہ نے آپ کو جو ہے سجھایا. اس میں بھی یہ واقعہ ایک آتا ہے کہ ایک منافق مسلمان تھا, اس نے اپنے ہمسائے کی زرہ چرائی یا اس کے ہاں سے آٹے کی بوری چرائی اور اسے کسی یہودی کے پاس جا کر چھپا دیا. بعد میں جب سراغ اس کا لیتے یعنی اس کا پیچھا کرتے کرتے یہودی کے گھر پہ جب اس کے تلاش میں پہنچے تو یہودی نے کہہ دیا کہ یہ تو فلاں شخص جو ہے وہ رکھ گیا تھا. تو اب اس کے جو قبیلے والے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ چوری جو ہے سامان تو یہودی کے ہاں سے برآمد ہوا ہے, اس لیے الزام اس پہ جانا چاہیے, اگر مسلمان پر آیا تو اس سے جو ہے اہل ایمان کی جو ہے وہ بڑی بے عزتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, آپ فیصلہ کریں بالکل حق کے مطابق جو اللہ نے آپ کو جو صحیح بات سجائی ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور آپ ہرگز نہ ہو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے, ان کی حمایت کرنے والے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے, ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم, اور آپ ہرگز نہ جھگڑا کیجیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. یعنی جب وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں تو وہ گویا کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ بھی. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا اس کو جو ہو خیانت کرنے والا مجرم. اپنے نفس سے خیانت, اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دینا, اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا. یستخفون من الناس, وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں, ان سے تو حیا کرتے ہیں, ان سے تو چھپانا چاہتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, لیکن وہ اللہ سے حیا نہیں کرتے ہیں. وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول, حالانکہ اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ مشورہ کرتے ہیں رات اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں ہے. وکان اللہ بما یعملون محیطا, اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہا انتم ہا اولائی جادلتم انہم فی الحیات الدنیا, آگاہ ہو جاؤ کہ اب تو تم ہو جو ان کی طرف سے جھگڑتے ہو دنیا کی زندگی میں. وہ جو خیانت کرنے والا اور اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے اس سے خطاب ہے. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, تو کون ہے جو جھگڑے گا اللہ کے ہاں اللہ کے حضور میں ان کی جانب سے قیامت کے دن. امن یقون علیہم وکیلا, یا کون ہوگا وہاں پر ان کا کارساز. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ, تو جو کوئی بھی کرے گا برا کام یا اپنی جان پر ظلم توڑے گا. ثم یستغفر اللہ, اس کے بعد اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا, مغفرت مانگے گا, یجد اللہ غفور الرحیم, تو وہ تو اللہ کو پائے گا بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. یعنی اگر کوئی غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے اپنی ہی جان کے وبال کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا, اور جو کوئی کماتا ہے کوئی خطا کوئی برائی اور یا کوئی گناہ کا کام, ثم یرمی بہ بریئاً, اور پھر اس کو وہ جڑ دیتا ہے اس کا الزام لگا دیتا ہے کسی بے گناہ پر, فقد احتمل بہتاناً وإثماً مبیناً, تو اس نے تو اپنے اوپر ہی لاد لیا ہے بہتان اور صریح گناہ, کھلا ہوا گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر لادنے کا مرتکب ہوتا ہے. ایک یہ ظلم و زیادتی کے خود گناہ کیا اور پھر اس کا الزام کسی اور کے اوپر جو ہے وہ دینا, یہ تو اور بھی زیادہ جو ہے بہتان اور گناہ کا کام ہے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اس کی رحمت, لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک, تو ایک گروہ نے ان میں سے تو فیصلہ کر لیا تھا, انہیں تو اس کا قصد اور ارادہ کیا ہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروا دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں. وما یضلون الا انفسهم, تو وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو ہی. وما یضرونک من شیء, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اور اللہ نے تو نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور اللہ کا تو آپ پر بہت بڑا فضل ہوا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر مقام اور مرتبہ کہ اللہ کا فضل کتنے پہلے سے ہوا, اللہ نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی, حکمت نازل فرمائی, اور وہ سارا علم اللہ نے آپ کو جو ہے عطا فرمایا, اور آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہوا. لا خیر فی کثیر من نجواہم, اور ان کے اکثر جو خفیہ مشورے ہیں ان میں کوئی خیر اور بھرائی نہیں ہوتی ہے. الا من امر بصدقت, سوائے اس کے جو کوئی حکم دے مشورہ دے صدقے کا, او معروف یا نیک بات کا بھلی بات کا, او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا. یعنی عام طور پر مجلسی زندگی میں یہ جو سرگوشیاں ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں, بلکہ اگر تین افراد بیٹھے ہیں اور دو آپس میں کان میں ایک دوسرے کے بات کر رہے ہیں تو تیسرے کو خام خواہ یہ شک ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے خلاف ہی کر رہے ہیں. تو یہ ڈیزائریبل یعنی مجلس کے آداب میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی ان تین کاموں کے لیے اگر اس کو کرے تو اس کی گنجائش یا اجازت ہے. وہ یہی ہے کہ کسی کو اگر کسی صدقے اور کسی بھلائی کے کام میں اس کو کسی جگہ پر کسی کی مدد کے لیے آمادہ کرنے کے لیے الگ سے اس کو جو ہے وہ بتایا جائے, یا کوئی اس کو معروف بھلی بات, کوئی اس کے اندر کوئی ایسی کوتاہی ہے جو پبلک میں اگر اس کو بتائی جائے گی تو وہ ڈیفینسو ہو جائے گا, لیکن اس کو علیحدگی میں بتائی جائے تو وہ اس کے اصلاح کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے. اور یا لوگوں کے درمیان اگر کسی کو کوئی جھگڑا ہو چکا ہے تو ان فریقین کو بھی اگر آمنے سامنے بٹھا کر آپ ان کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو جو ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر, لیکن اگر آپ الگ سے ان کو کہ نہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, مجھے اس نے بتایا اس کا خیال آپ کے بارے میں اتنا برا نہیں ہے, اس کو بھی یاد کرے اس قسم کی بات تنہائی میں, تو اس طرح سے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو کوئی بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اسے تو ہم دیں گے بہت بڑا اجر. یعنی اس قسم کی جو کوششیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفلی روزوں نمازوں اور صدقات سے بھی افضل ہے, کہ لوگوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو اس طرح سے کوشش کر کے اس کی اصلاح کر دی جائے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو کوئی بھی مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت اور حق بات جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے, واضح ہو چکی ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور پیروی کرے گا کسی اور طریقے کی مومنوں کے راستے کے سوا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو پھر ہمیں پھر ہم بھی اسے گرنے دیں گے جدھر وہ گرتا ہے, جس طرح وہ رخ کرتا ہے ادھر ہی ہم بھی اسے گرنے دیں گے, نُصْلِهِ جہنم, اور اسے ڈال دیں گے جہنم میں, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. یہ آیت جو ہے یہ اجماع امت کی دلیل, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو 300 مرتبہ پڑھا یہ جاننے کے لیے کہ اس میں اجماع امت کی دلیل کیا ہے, تو 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس آیت سے وہ یہ بات سمجھ سکے کہ جو جس بات پر امت جمع ہو جائے وہ بھی جو ہے وہ دین میں ایک حجت ہے, دلیل ہے, اس لیے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کا جو راستہ ہے اس کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے کہا گیا کہ ہم اسے پھیر دیں گے یا گرنے دیں گے جدھر وہ جاتا ہے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. گویا کہ امت کا جو متفق علیہ راستہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, دیکھیے دوسری مرتبہ دوہرا کر وہی آیت آ رہی ہے, اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے اور اہم مضامین قرآن مجید میں دوہرا کراتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور بخش دے گا جو کوئی بھی اس کے سوا کوئی گناہ ہوگا جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو کوئی بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو وہ تو بھٹک گیا راہ حق سے, بہت دور بھٹکنا. اس میں دیکھیے یہ شرک جو ہے یہ صرف اور صرف انفرادی سطح کے شرک کی بات ہی نہیں ہے, اجتماعی سطح پر بھی شرک ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جو بھیجی گئی ہدایت ہے اس کی مخالفت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, مومنین کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا اپنی حقیقت کے اعتبار سے, یہ سب بھی شرک کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت کے خلاف کسی اور قانون اور کسی اور شریعت کو تسلیم کرنا یہ گویا کہ اللہ کی بالادستی میں کسی اور کو شریک کرنا ہے, اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ بھی شرک قرار پاتا ہے. تو گویا کہ اللہ پاک کو اس کی ذات کے اعتبار سے, اس کی صفات کے اعتبار سے, اس کے حقوق کے اعتبار سے, اور کسی بھی پہلو سے کسی اور کو اس کے برابر ٹھہرانا, اگر کسی اور کا قانون اور شریعت مانی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب کو قانون دینے والا ہے اس حیثیت میں کسی اور کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا, تو یہ بھی شرک ہے. ان یدعون من دونہ الا اناسا, اور وہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا مگر مؤنث عورتوں کو, یعنی انہوں نے دیویوں کو جو ہے وہ اس میں اللہ کی الوہیت میں فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, تو اس میں اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو, جو کہ اصل میں شرک کا امام تھا, جس نے سب سے پہلے اللہ کی حکم عدولی کر کے شرک کیا، جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے اس سے انکار کیا، گویا کہ اس وقت اس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے بڑھ کر ثابت کیا. لعنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس وقت وہ شیطان جو ہے اس نے بھی کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ جو ہے وہ لے کر چھوڑوں گا، یعنی جو اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، اپنی محنتیں، اپنی قابلیتیں اور اپنی قوت وہ جو ہے وہ تیری خاطر کی بجائے میرے راستے کے اوپر لگائیں گے. بولا اضلنہم، اور میں ان انسانوں کو خوب ضرور گمراہ کروں گا. بلا امنینہم، اور میں انہیں جھوٹی آرزوئیں اور تمنائیں دلاؤں گا. بلا آمرنہم، اور میں انہیں حکم دوں گا، مشورے دوں گا، انہیں راستے سے جاؤں گا. فلا یبتکن آذان الانعام، تو وہ چیر دیں گے بتوں کے نام پر جانوروں کے کان وغیرہ، بجائے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے وہ جانوروں کے کان چیریں گے بت کے نام پر. ولا آمرنہم، اور میں انہیں حکم دوں گا. فلا یغیرن خلق اللہ، تو وہ بدل ڈالیں گے اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی ساخت کو. یہاں پر اللہ کی ساخت کو بدلنے کے لیے جو شیطان نے مختلف راستے انسانوں کو سجائے، ایک تو اس نے جھوٹی امیدیں اور تمنائیں اس کے اوپر انسانوں کو جو ہے بے عملی پر آمادہ کیا کہ کوئی بات نہیں ہے، حرام خوریاں اور حرام کاریاں کیے جاؤ، تم فلاں کے دامن سے وابستہ ہو، وہ تمہیں چھوڑا لیں گے. آخر سال بھر میں ایک دفعہ تو فلاں دروازے کے نیچے سے گزرتے ہی ہو، وہاں سے جو ہے وہ صاحب مزار جو ہے وہ تمہاری نجات کر دیں. اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم نے سال بھر میں کو لوگوں کے جو ہے کو مال ناحق غصب کیے ہیں، آخر یہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں جا کر عمرہ بھی تم کر کے آتے ہو نا، وہ ایک عمرہ جو ہے اگلے پچھلے ساری جو ہے وہ تو یہ سب اس قسم کی چیزیں جو ہے الٹی پٹیاں وہ ان پر آتا ہے. اور وہ اللہ کی تخلیق میں کو بدلنے کے لیے کیا کیا ہے اس نے جو ہے وہ مختلف حربے اختیار کیے ہیں. وہ عورتوں کو مردوں جیسی شکل و شباہت، ان جیسا لباس اور ان جیسی وضع قطع عورتوں کی، اور مردوں کو آپ نے دیکھا ہے کئی مرد ہیں چٹیاں رکھی ہوئی ہے اور باقی بھی جو ہے وہ بہت سارے کاموں میں وہ عورتوں جیسی جو ہے لباس وضع قطع، خلاف فطرت کام، عمل قوم لوط جو آج اتنا عام ہو چکا ہے ویسٹ کے اندر بھی، اور یہ وبا ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ معاف فرمائے یہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر، ادھر بھی اتنے بڑے بڑے سیلاب آئے اور ادھر بھی اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ ہمارے اوپر جو کل آفت آئی ہے اس سے بڑی ظاہر اور باہر ہے. اور اسی طریقے سے وہ اس نے جو رہبانیت یہ جو ہے اس کی وبا جو ہے پھیلائی ہے. پھر عورتوں کو معاش کے ان شعبوں میں گھسیٹنا جو کہ مردوں کے لیے اللہ نے جو ذمہ داری رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی تخلیق اور اللہ کی جو ڈیوائن سکیم ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی یہ شیطانی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو نکال کر سڑکوں پر لائے، بازاروں میں لائے، انہیں جو ہے دفاتر میں زینت بنائے. اور آپ نوٹ کیجئے کہ کیا ہماری یہ آخر ہماری ہی قوم کی یہ بچیاں ہیں. آپ کسی سپر مارکیٹ پر چلے جائیے، اس کے باہر کسی چیز کو بیچنے کے لیے وہی بچیاں جو انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، یہی بچیاں جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ پر جو ہے وہ دفاتر کے اندر جو ہے سب سے پہلے ریسپشنسٹ انہی کو بنانا، یہ کیا مصیبت ہے. یہ سب شیطان نے جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں تیری تخلیق، وہ بچیاں جو عفت معاف، عصمت معاف، جنہیں گھروں کے اندر اپنے عزت اور احترام کے ساتھ اللہ نے رہنے کے لیے جگہ دی تھی، جنہیں گھر کی ملکہ بنایا تھا، انہیں شمع محفل بنانے کے لیے شیطان نہ صرف پورا زور لگا رہا ہے بلکہ کامیاب جا رہا ہے. اس لیے کہ اس وقت اپنی سارے ہتھکنڈوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طریقے سے فطرت کے قوانین کے اندر مداخلت، بچوں کی چوٹیاں رکھنا غیر اللہ کے نام پر، یہ فلاں صاحب مزار کی نظر کرم ہوئی تو اللہ نے یہ بچے کو زندگی دی ہے، اب اس کے نام کی چوٹی رکھی ہوئی ہے. مردوں کا اپنی داڑھیوں کو منڈوانا، یہ اللہ کی طرف سے جو فطرت ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کرنا، یہ آپ یہ پرنسپل ہے، اس کو آپ اپلائی کرتے چلے جائیے کہ کتنے مختلف شعبوں کے اندر اس نے جو چیلنج کیا تھا کہ جناب میں نے مشورہ دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، تو یہ تبدیل کر ڈالیں گے اللہ کی خلقت کو، اس کی تخلیق کو. ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ، اور جو کوئی بھی بنائے گا شیطان کو دوست، پشپناہ اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا, تو اس نے صریح طور پر خسارہ اٹھایا, کھلا ہوا خسارہ. یعدہم و یمنیہم, یہ شیطان یہ انہیں جھوٹے وعدے بھی دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں بھی دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, لیکن شیطان نہیں وعدہ کرتا مگر دھوکے کا وعدہ. اولئک مآباہم جہنم, ان سب کا ٹھکانہ ہوگا جہنم, شیطان کا بھی اور اس کے جتنے پیروکار ہیں جو رحمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات کی طرف لپکتے ہیں اور اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں, ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ نہیں پائیں گے وہاں سے کوئی بھی چھٹکارہ یا بھاگنے کی جگہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, سائملٹینیس کنٹراسٹ, اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, تو ہم ان قریب انہیں داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لیکن آپ غور کیجئے کہ نجات کے لیے شرط ایمان اور عمل دونوں, محض جھوٹی امیدیں نجی تمنائیں اور دعائیں نہیں, دونوں جو پورا کریں ان کے لیے اللہ کے یہ وعدے ہیں. وعد اللہ حقا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے بالکل برحق اور سچا. ایک وعدہ شیطان کر رہا ہے دھوکے کا وعدہ, اور ایک وعدہ ہے اللہ کا وعدہ پکا اور سچا وعدہ. چوائس از یورس, تمہیں کس کے وعدے پر یقین ہے؟ جس کے وعدے پر یقین ہے اسی کی, جس کی مان کر چل رہے ہو اس کے وعدے پر یقین ہے. اگر زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے لیکن عمل کر رہے ہو شیطان کی پیروی والا, تو حقیقتاً تمہیں یقین بھی اس کے وعدے پر ہے, اللہ کے وعدے پر ہے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ ہے بالکل برحق اور سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے اپنی بات کا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب, تو اے منافقو, نہ تو تمہاری آرزوؤں پر دار و مدار ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں پر. من یعمل سوء یجزا بہ, خوش فہمیوں سے بات نہیں بنے گی, جو بھی برا کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى, اور جو کوئی کرے گا اچھا عمل نیک عمل, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. کل والا مضمون سورہ آل عمران کا پھر آ گیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى, میں کسی کے بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے, خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت. وہی بات یہیں کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے اچھا عمل کرے گا, من ذکر او انثى, وہ ہو مومن, شرط یہ ہے کہ وہ ہو مومن, حالت ایمان میں کیا گیا ہو, اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو, مومن وہی ہے. فاولائک یدخلون الجنہ, تو وہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں. ولا یظلمون نقیرا, اور ان پر تل بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, اور اس سے اچھا, اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے جھکا دیا ہو اپنے چہرے کو اللہ کے حضور میں. وہ محسن, اور وہ ہو خوبکار, بہت ہی حسین طریقے سے نیکی اختیار کرنے, نیکی کرنے والا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور اس نے پیروی کی ہو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو کہ بالکل یکسو ہو کے ایک ہی اللہ کے ہو رہے تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم علیہ السلام کو تو پھر اللہ پاک نے اپنا دوست بنایا تھا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں, یعنی عورتوں کے درمیان عدل کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں, حکم دریافت کرتے ہیں. یہ جو ابتدائی احکام آئے تھے شادیوں کے, ایک سے زائد شادی کے بارے میں, اب اس پہ کچھ سوالات کھڑے ہوئے, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے, فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور جو پڑھا جا چکا ہے تم پر, یعنی جو حکم اس سے پہلے دیا جا چکا ہے تمہیں کتاب میں, فی یتام النساء اللاتی, ان یتیم بچیوں کے بارے میں بھی, لا تؤتونہن ما کتب لہن, جن کو تم نہیں دیتے ہو وہ حق جو ان کے لیے متعین ہو چکا ہے, یعنی جو ان کے مہر وغیرہ ہیں وہ غصب کر جاتے تھے یا ان کو جو وراثت نہیں دیتے تھے, وترغبون ان تنکحوہن, اور تم یہ رغبت رکھتے تھے کہ تم ان سے نکاح کرو تاکہ یہ سارا مال جو ہے خود غصب کر جاؤ, والمستضعفین من الولدان, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے ان سب کے بارے میں, کہ ان تقوموا للیتامى بالقسط, کہ تم قائم رہو یتیموں کے بارے میں بالکل عدل اور انصاف پر, ان کی یہ کمزوری جو ہے یہ تمہیں ان کی حق تلفی پر آمادہ نہ کرے, وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو بلائی میں سے خیر نیکی تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے, وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا, اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے بیزاری کا یا سرکشی کا, عورتوں کے نشوز کا علاج پیچھے آ چکا, مردوں میں بھی تو نشوز ہو سکتا ہے, وہ عورت سے جو ہے وہ سرکشی اور عورت سے آگے او ارادن یا بے اعتنائی بے رغبتی لا تعلقی کا کسی خاتون کا اندیشہ ہو, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپس میں بحسن و خوبی صلح کر لیں, یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے حقوق میں کچھ کمی برداشت کر کے اس کے ساتھ جو ہے صلح کا معاملہ کر لیں, بس صلح خیر, اور صلح اچھی چیز ہے, وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور دلوں کو لالچ تو لگا ہی ہوا ہے, یعنی مرد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس عورت سے تو وہ جو ہے وہ بے اعتنائی اختیار کر رہا ہے, کچھ دوسری سے شاید کسی کی طرح راغب ہے, اس کو چھوڑنے طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ مہر وغیرہ جو ہے وہ دینا پڑے گا اور اس کے جو ہے وہ جو سامان ہے وہ چلا جائے گا, تو فرمایا کہ دلوں کو جو ہے لالچ تو لگا ہی ہوا ہے, اس صورت میں وہ خاتون جو ہے وہ اپنے حقوق میں کمی کر کے اس طرح سے کہ اپنے وقت میں کچھ کمی کر کے کچھ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ کر اگر وہ اس کو اپنے چاہے کہ یہ خاندان کا رشتہ برقرار رہے تو وہ اپنے حقوق میں تھوڑی کمی کر کے اس کو جاری رہنے کی کوشش کر سکتی ہے, وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم بھلائی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو, یعنی یہاں پر مردوں کو بھی یہ تلقین دی جا رہی ہے کہ اگر مرد بے رغبتی کے باوجود احسان کرے اس کو اپنے پاس رکھے اللہ سے ڈرے کہ اللہ اگر اس سے اپنی نظر التفاف پھیر لے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا, تو اس طرح سے وہ جو ہے اسے بھی جو ہے وہ بھلائی کا اور تقویٰ کی روش اختیار کرنی چاہیے, تو اگر تم یہ احسان کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو, فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے, ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, اور تم ہرگز عدل کامل عورتوں کے درمیان نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی کتنی بھی حرص کیوں نہ کرو, وہ جو وہاں پر حکم آیا تھا کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت صرف اس وقت ہے جبکہ عدل ہو, تو اس لیے کہ جو دلی میلان ہے اس پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے, میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ جو ناپ تول کی جتنی چیزیں ہیں ان میں تو عدل پورا ہونا چاہیے, لیکن اس لیے فرمایا کہ تم کتنی بھی تما کرو تم وہ پورا پورا عدل نہیں کر سکتے, فلا تمیلوا کل المیل, تو پھر ایسا بھی نہ ہو کہ تم پورے کے پورا جھک جاؤ ایک ہی کی طرف, فتذروها کالمعلقة, اور دوسری کو اس طرح سے چھوڑ دو کہ بالکل لٹکی ہوئی, یعنی نہ وہ شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر کے ہیں, یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس قسم کا رویہ اختیار کرے گا تو قیامت میں وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس کا نصف حصہ جو ہے وہ ساقط ہوگا, یعنی اس کا آدھا دھڑ جو ہے جو اس نے ظلم و زیادتی کی ہے اس کی وجہ سے وہ ساقط ہوگا, میں تصلحوں وہ تکتا ہوں, اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ پرہیزگاری کی رفت اختیار کرو, فإن اللہ کان غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے, لیکن ساری کوششوں کے باوجود اگر جو ہے وہ نہ نباہ نہ ہو رہا ہو, یعنی اس میں تو بتائے ترغیب یہ ہے کہ اگر خاتون کا معاملہ یہ محسوس کرے کہ جی وہ دوسرے کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے تو اپنے حقوق میں سے کچھ کمی کر کے پھر بھی جو ہے خاندان کے رشتے کو جاری رکھنے کی کوشش کرے, لیکن اگر اس ساری کے باوجود جو ہے یہ محسوس ہو کہ یہ رشتہ نہیں نبھ سکتا ہے اور علیحدگی جو ہے وہ ناگزیر ہے, تو فرمایا وہی یا تفرقا, اگر وہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے, یغن اللہ کل من ساعتہ, تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ان دونوں کو مستغنی کر دے گا، یعنی دونوں کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ راستے بنا دے گا. تم کسی کی قسمت کے مالک تو نہیں ہو، اس شوہر کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ اچھی کو بیوی عطا فرما دے گا، اور اس خاتون کو بھی اس سے کوئی بہتر شوہر جو ہے جہاں پر وہ بہتر طریقے سے ان کا معاملہ چل سکے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے تو تاکید بھی حکم دیا تھا، وصیت کی تھی ان لوگوں کو بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور تم سب کو بھی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. سوچیے ذرا، یہ کتاب شروع ہوئی ہے ہدی للمتقین سے، اور کتنے مختلف پہلوؤں سے تقوی کی بات بار بار آ رہی ہے. روزے فرض ہوئے اس لیے لعلکم تتقون، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے جنہیں پہلے کتاب دی انہیں بھی یہی تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی سے بچنے بچو، اور قانون کو موم کی ناک نہ بنا دینا. یہ خاص طور پہ یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فیملی لائف جو ہے اس میں معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں. کوئی قاضی، کوئی جج، کوئی پولیس والا جو ہے یہ گھروں کے جو ہے اندرونی جھگڑے جو ہیں ان کو جو ہے نہیں نپٹا سکتا، سوائے اس کے کہ دونوں میاں بیوی وہ اللہ کے تقوی اختیار کریں، اور پورا معاشرہ جو ہے اگر تقوی والا ہوگا تبھی فیملی لائف بھی جو ہے وہ پرسکون ہوگی. میں تکفر ہوں، اور اگر تم ناشکری کرو، انکار کرو، کس چیز کا؟ اللہ نے حکم دیا تھا سب کے لیے کہ تقوی اختیار کرنا، گویا اگر تم عدم تقوی والی روش اختیار کرو گے تو یہ تمہارا کفر ہے، یہ تمہاری ناشکری ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی بے پرواہ، اور خود اپنی ذات میں تعریف کیا ہوا ہے، اسے نہ کسی کی حمد کی ضرورت ہے نہ تعریف کی، اور نہ اس کی کوئی غرض رکھی ہوئی ہے کہ تم تقوی اختیار نہ کرو گے تو اللہ کے کام اٹک جائیں گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے. وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو تو اس کی کائنات کا کام رک جائے گا. وہ تو چاہے تو آنے واحد میں تمہیں بدل کر تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی صرف اس دنیا کی زندگی کا بدلہ چاہتا ہے. فائند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے. یعنی تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں اراج تنگی داما بھی ہے. اصل انسان کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اجر الآخرہ. دنیا کا بدلہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، وہ تو بغیر مانگے، ماں کے پیٹ میں ہم مانگ رہے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہمیں کیا چاہیے. دنیا میں آنے کے بعد ہمیں پتا تھا کہ کہاں سے ہماری غذا ملے گی، کہاں سے ہماری ضروریات پوری ہوں گی، کس نے کیا سب کچھ؟ تو اللہ دے رہا ہے یہاں پر تو، لیکن آخرت کا معاملہ اس نے چھوڑا ہے. تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہارا تقویٰ، تمہاری اشار، تمہاری قربانی، تو تمہیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ دیا اور آخرت کا بدلہ دیا ہے، تو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. میرا خیال ہے یہاں پر ہم